الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھنے کا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم حضرات علماء اعظم طلباء کرام اور مہمانان عالی مقام جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا آج مدرسے کی جتنی انجمنیں ہیں ان تمام کا افتتاح ہے جس میں شعبہ قرآت بھی اور اردو شعبہ بھی عربی کی نادی بھی اور انگریزی کی فیکلٹی بھی اس سب کو بیک وقت جو ہے شروع کیا جا رہا ہے جن میں سے کچھ کے نمونے آپ کے سامنے آئے مثلا تلاوت قرآن کریم یہ اس انجمن کا ایک پھول آپ کے سامنے پیش کیا اردو انجمن کی ترجمانی میں ایک تقریر پیش کی اور عربی کی ہم نوائی میں ایک بیان ہوا اور انگریزی باقی رہ گیا ہے وہ میں کر دوں اس موقع پر کہ آپ محنت بھی کریں گے، تقریریں بھی کریں گے، سیکھیں گے، اساتذہ اصلاح کریں گے، سب اپنی جگہ ہے، سب سے پہلا کام جو ہر طالب علم کو اپنے حصول علم کے دوران کرنا چاہیے وہ ہے اپنی نیت کی اصلاح. تقریر کرنے کو کھڑا ہوا ہے تو کیا مقصد لے کر، کچھ بیان کر رہا ہے تو کیا دماغ میں چل رہی ہے بات. اگر مدرسے میں آیا ہے تو کیا نیت لے کے آیا، اسی پر اس کی تقریر کا، اس کے آگے بڑھنے کا سب نظام رہے. اس وقت امت کے لیے اسلام کے تین شعبے کام کر رہے ہیں. امت کی اصلاح ان تین شعبوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. امت کے وہ افراد جو نو نہال ہیں اور جوان ہو رہے ہیں ان کی اصلاح مدرسوں کے اعتبار سے ہو، ان کو مدرسے میں لایا جائے گا، مدرسہ بننے کی جگہ ہے، مدرسہ اخلاق کا گہوارہ ہے، مدرسہ اخلاق کا ورکشاپ. یہاں سیکھنا بھی ہے اور یہاں اس پر عمل بھی کرنا ہے. اکثر تو یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم پہلے پڑھ لیں بعد میں عمل کریں. انگریزی والے کہتے ہیں ٹمورو ول نیور کم، آئندہ کل کسی کی نہیں آتی. کام کرنا ہے تو اب اور اسی وقت کرنا، دیر نہیں لگانا. جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل فوری طور سے ہو، اس کی فکر کرنی چاہیے. دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، دنیا میں جتنے علوم ہیں، یا علوم اگر نہیں کہتے آپ اس کو فنون کہتے ہیں یا معلومات کہتے ہیں، تو معلومات کے جتنے بھی فن ہیں ان کے پیچھے مقصد صرف دنیا ہی ہوتا ہے. مثلاً ایک آدمی نے بی کام کیا، تب اس کے سامنے آگے آپشن آئیں گے کہ وہ آفیسر بنے گا، وہ اکاؤنٹنٹ بنے گا، کوئی بڑی فرم کے اندر جاب کرے گا. اچھا، یہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے جو بکس کو اس نے پڑھا ہے، جب ڈگری حاصل ہو جائے گی تو یہ بک کو دیکھے گا بھی نہیں. اب یہ بک پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بک تھی ڈگری حاصل کرنے کی. ڈگری حاصل ہوگی، ڈگری کو اٹھا کے نہیں دیکھے گا جب اس کو کرسی مل جائے گی، جب نوکری مل جائے گی، جب پروموشن مل جائے گا، ڈگری کا مقصد پورا ہوگا. اب یہ کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، بہت سے لوگ تو وہ وزن میں فروخت بھی کر ڈالتے، اس کا ویلیو کچھ نہیں. ایک آدمی ایم بی اے کر رہا ہے، جتنی کتابیں وہ پڑھے گا ایم بی اے ہو جانے کے بعد اس میں سے ایک بھی نہیں پڑھے گا. لیکن آپ جو پڑھ رہے ہیں مدرسے میں تو دو قسم کے علوم پڑھ رہے ہیں آپ. ایک تو علوم وہ ہیں جنہیں آپ علوم شرعی اور علوم عالیہ کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم ہے، جیسے حدیث شریف ہے، یہ دو اصل علم ہے، اور فقہ جو ہے کتاب و سنت کا قوام اور نچوڑ ہے، اسے الگ نہیں کہہ سکتے، یہ خلاصہ ہے. اب یہ علوم تک پہنچنے کے لیے مختلف زینے ہیں جن کو آپ علوم عالیہ کہتے ہیں. آلہ یعنی سورس، واسطہ. اس واسطے سے آپ یہ علوم شرعیہ اور عالیہ اور اصلیہ تک پہنچتے ہیں. جیسے نحو ہے، جیسے صرف ہے، جیسے منطق ہے، جیسے ادب ہے. یہ سب اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ ہم کو کتاب و سنت کی باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئے اور ہمارا مقصد زندگی جو اندر ودیعت کیا گیا ہے وہ سمجھ میں آئے. تو علوم عالیہ کا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ علوم عالیہ تک پہنچتے ہی اس کے ذریعے سے. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. لیکن یہ فرق دنیا کے علوم میں اور ہمارے علم میں ہے کہ وہ علوم عالیہ جو آپ پڑھ لیں گے اس کو پوری زندگی میں عملی طور پر اپنانا بھی ہے اور ہر وقت اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم، اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے. مثلا احادیث شریفہ، دین پورا اسی کے اندر ہے، لہذا ہم دین کے داعی ہیں اور دین پر عامل بھی بننا چاہتے ہیں. اس بنا پر ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری نظر ان علوم پر ہمیشہ رہے. یہ بالائے طاق رکھنے کی کتابیں نہیں ہیں جیسے ڈگری والی کتابیں بالائے طاق رکھ دیتی. میرے والد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، دنیا کی کتابیں پڑھنے سے ڈگری بھی ملتی ہے، نوکری بھی ملتی ہے اور دنیا بھی ملتی ہے، لیکن جنت نہیں مل سکتی. مومن تو محنت ہی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی محنت کے خلاصے میں جہنم سے یہ بچ جائے اور اسے جنت نصیب ہو جائے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. کیا فرماتے؟ کامیاب لوگوں کے لیے ارشاد ربانی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت والے راستے پر ڈال دیا گیا، یہ حقیقت میں کامیاب ہے. تو کامیابی والا راستہ یہ ہمارے پاس ہے، دنیا کے پاس نہیں. اس لیے دنیا والے ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد پریشان ہیں. اس کی مثال ہمارے بزرگ بہت اچھی دیا کرتے تھے کہ اللہ نے ایمان والے کے حالات ہونے کے باوجود اسے اطمینان سے رکھا. اس کو مثال سے سمجھو، ایک آدمی فرسٹ اے سی کے اندر بیٹھا ہو ٹرین میں، لیکن اس کے پاس ٹکٹ نہ ہو، تو جب بھی ٹی سی آئے گا یہ بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اے سی میں بھی اس کو پسینہ آئے گا، حالانکہ اے سی لگایا ہے پسینہ سکھانے کے لیے، لیکن اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے. ٹکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کالا کوٹ اس کو پریشان کر رہا ہے. دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ایک آدمی بڑی بھیڑ بھاڑ کے اندر کھڑا ہے اور کوٹ والا اس سے ٹکرا کے جاتا ہے، اپنا جسم اس سے مس کر کے جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کو کیوں پسینہ نہیں آ رہا ہے، اس کو یہ آدمی کے دیکھنے سے کیوں بے چینی نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ٹکٹ موجود ہے۔ تو جن کو اللہ نے ایمان کا اور علم دین کا ٹکٹ عطا فرما دیا، وہ حالات کے بیچ میں بھی مطمئن رہے گا، اور جس کے پاس دنیا بھر کا سامان ہو لیکن ایمان والا ٹکٹ نہ ہو، دینی علوم کا ٹکٹ نہ ہو، وہ حیران اور پریشان رہے۔ یہ مثال سے بات سمجھ میں آئی آپ؟ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قرآن کریم تو ادب کی کتاب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا قرآن شریف میں کیا ہے؟ قرآن میں آداب ہے، پورے اخلاق بھرے ہوئے ہیں قرآن کریم میں۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ بولنے کا انداز بھی سکھا دیا، چلنے کا انداز بھی سکھا دیا، تکبر سے منع بھی کر دیا، آج بھی کیسے آئے گی بول چال میں یہ بھی بتایا۔ آداب ہی آداب دیکھیں، قرآن کریم آداب کی کتاب۔ لمبی دعا کرنا بھی بتایا، سورہ نوح اٹھاؤ تو پوری سورہ نوح دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، لمبی دعا کا ثبوت بھی موجود ہے۔ کوئی کہے لمبی دعا کہاں سے ثابت ہے، تو کہو سورہ نوح پڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا دو رکوع کے اندر ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑا فرق ہے دنیا کی ڈگری میں اور قرآن کریم میں، اللہ کے دینی علوم میں، اس بنا پر کہ یہ علم کی ضرورت ہر موڑ پر ہے، ہر وقت ہے۔ یہاں تک کہ بیت الخلا جا رہے ہیں وہاں بھی ہے، کھانے کو بیٹھ رہے ہیں وہاں بھی ہے، آپ لیٹنے کو جا رہے ہیں وہاں بھی ہے، آپ درسگاہ میں ہیں وہاں بھی ہے، آپ بازار میں گئے وہاں بھی ہے، آپ راستے میں ہیں وہاں بھی ہے، آپ خلوت میں ہیں وہاں بھی ہے، آپ جلوت میں ہیں وہاں بھی ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو بھی ضرورت، اگر آپ اولاد ہیں تو بھی ضرورت، اگر آپ شوہر ہیں تو بھی ضرورت، اگر آپ خسر ہیں تو بھی ضرورت ہے، اگر آپ بیٹے ہیں تو بھی ضرورت ہے۔ بہرحال زندگی کے ہر موڑ پر دین کی ضرورت ہے اور علم کی ضرورت ہے، اور یہ کتاب کو کبھی بھی بالا حساب نہیں رکھ سکتے، زندگی کے ہر موڑ پر اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو جو ابھرتا ہوا نونہال ہے یا جوان ہے، اس کو اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مدرسے میں داخل کرنا ہے، وہ نہیں ہوگا تو ماں باپ داخل کر دیں، یہ ان کی ذمہ داری بنی، انہوں نے ذمہ داری سے لا کر آپ کو یہاں داخل کروایا۔ اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ لانے والا مقصد ٹھیک کرے اور نیت ٹھیک کرے کہ میرے اوپر میری اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دین پڑھوانا ہے، اللہ کے یہاں اس پر سوال ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں دو چیزوں کا سوال تو طے ہے، قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے تو اس کے حقوق ادا کیے کہ نہیں؟ اس کے حقوق میں سب سے پہلے تو صحت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، مدرسے میں اس کو بھی ٹھیک کروایا جاتا ہے، یہ مدرسے کا جو مشن ہے، مدرسے کا نصاب ہے، اس میں سب سے پہلا نصاب یہ ہے کہ قرآن کریم کی صحت اس کا خیال رکھا جائے۔ اس کے لیے الحمدللہ محنت مدرسے میں ہوتی ہے اس کے لیے شعبہ دکھائیں گے. دوسرے نمبر پر آگے کے علوم آتے ہیں اور آگے کی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو سکھلایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے. لیکن سب سے پہلا حق قرآن کریم کا صحت کے ساتھ پڑھنا. نمبر دو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے ترجمے سے اور مضامین سے واقف ہونا, یہ نمبر دو پر ہے. اور تیسرے نمبر پر جو سمجھا ہے اس پر عمل کرنا. اور اس سے بھی آگے درجہ آتا ہے کہ اب اللہ کے بندوں کو یہ جو علم حاصل ہو گیا یہ لے کے بیٹھے نہیں رہنا ہے بلکہ لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کے لیے انجمن کے شعبے ہم نے جو پڑھا ہے اس کو کیسے پہنچائیں گے. ہم موقع دیکھنا پڑتا ہے, محل دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ایک استاد محترم تھے, گاؤں میں تشریف لے گئے. اب گاؤں میں تقریر آپ کیسی کریں گے؟ ایسی کریں گے دھواں دار تقریر کہ کچھ پلنے ہی نہیں پڑے گا تو لوگ سمجھیں گے کیا کہ کہنا یہ کیا چاہتا ہے. بہت سے لوگوں نے ہم نے دیکھا کہ تقریر کے بعد مولانا سے پوچھا کہ تقریر تو آپ کی بہت اچھی رہی لیکن مقصد خالی سمجھ نہیں آیا. تو ہمارے استاد محترم تھے وہ بالکل ٹھیک درجے کے دیہات میں گئے. اب وہ گئے تھے شہر میں سے, اس بنا پر گاؤں والوں نے انتظام کیا تھا کہ وہ شہر کے عالم ہیں ان کے لیے ہدیہ اور ان کے لیے پینے پلانے کے واسطے کوئی شہری چیز لائی جائے تو ان کے لیے بہترین آئس کریم کا انتظام کیا لا کے رکھے. اب جب تقریر سے فارغ ہوئے جا کے کمرے میں بیٹھے تو ان کو وہ جو ہے آئس کریم پیش کیا. تو حضرت نے فرمایا اپنی خاص انداز میں فصاحت بلاغت کے ساتھ فرمایا کہ بندہ اپنی زمانے طالب علم ہی سے ان چیزوں سے سخت متنفع ہے. گاؤں والوں نے کہا اسی لیے ہم نے آپ کے واسطے یہ پیش کیا, آپ کو معلوم کہ آپ کو بہت پسند. ہم جانتے تھے کہ آپ کو یہ پسند کیونکہ آپ شہر اس لیے دیکھے. اب آپ نے فرما دیا نا تو آپ کو کھانا نہیں پڑے گا. تو دیکھیے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور یہ سمجھے کیا. تو آپ جب جائیں گے اور جو کچھ پڑھنا ہے اس کو بیان کرنا چاہیں گے تو کیسے بیان کریں گے؟ اس کا انداز یہ اساتذہ کے پاس سے سیکھ لینا ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ بچہ ماں کے رحم سے باہر نکل کر آدھا باہر آ گیا ہو آدھا اندر ہو اس کے باوجود نماز پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے. گاؤں والے اتنے غصے میں آئے کہ نماز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے دنیا بھر کی حدیث ہے, یہ جزیا کیا ضروری تھا اس وقت بیان کرنا؟ ڈنڈا لے کے ان کو جو ہے ان کے گھر چھوڑ کر آئے. کہ یہ آدمی کو انداز ہی نہیں ہے کہ کس انداز سے بات پیش کی جائے. خالی بولنا کمال نہیں ہے, کیا بولنا ہے اور کون سے وقت میں کون سی بات پیش کرنا ہے انجمن میں یہی سکھایا جاتا ہے. جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھیں کہ بچہ جو موضوع لے کے چل رہا ہے وہ موضوع میں وہ کیا بات پیش کر رہا ہے. ایک جگہ ملیشیا کی جماعت آئی تھی ترجمے کے لیے, ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے وہ ملیشیا والے کی زبان کا ترجمہ کیا اور بہترین کیا. تو میں نے ترجمے کے بعد مبارکباد پیش کی ان کو, ماشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی ملیشین زبان جانتے ہیں, اتنا اچھا ترجمہ کر دیا آپ نے. انہوں نے کہا مولانا معاف کرنا مجھے تو نہیں آتی ملیشین زبان. تو میں نے کہا آپ نے ترجمہ فرمایا کہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں ہمارے مہمان اس طرح فرماتے ہیں؟ ورنہ کہ میرے کو معلوم تھا کہ یہ 6 نمبر سے آگے نہیں بڑھے گا. نماز بولتا ہے تو نماز ہی کہتا ہوں, روزہ کہتا ہے تو روزے کی کہتا ہوں, لا الہ الا اللہ بولتا ہے تو کلمے پر بات کرتا ہوں. ہم کو تو خلاصہ ہی 6 نمبر کا بیان کر, یہ جو بولنے کا وہ بولتا رہے. اپنے کو تو اپنی بات کرنی ہے. یہ ترجمہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کرنا کچھ جائز بھی ہے؟ کہنے لگے اپنے کو اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے ایسا سب کرنا پڑے تو جائز ہے. میں کہیے کس کا فتویٰ ہے؟ کہتے ہیں میرا. تو کہنے کا منشا کیا ہے؟ منشا یہ ہے کہ انجمن، لوگ پوچھتے ہیں مرسا مدرسہ کے اندر انجمن انجمن کے پاس کتنی انجمن چلے گی، مدرسہ کے اندر انجمن یوں ضرورت، تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی انجمن میں طالب علم جو ہیں وہ تقریر کی مشق کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھائی جب بڑے بیٹھے ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، تو ان کے سامنے ان کو بولنا آ جائے. یہ کوئی بڑوں کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، یہ جو بچوں نے یہاں تقریر کی دھواں دھار، تو کوئی اساتذہ کی بے ادبی تھوڑا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اساتذہ نے ان کو حوصلہ دیا ہے کہ تم تقریر کرو اور یوں سمجھو کہ کان ننا لسنا، ہم لوگ نہیں بھی، اور کرو تقریر تو تم کرو. پھر وہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے تو ان کے سامنے کیسے بول سکیں گے؟ اب یہ اساتذہ بیٹھے پھر بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کی اصلاح کرتے ہیں، محبت سے، پیار سے، ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں طلبا سے اساتذہ، تو ان کی اسی پیار کے ساتھ اصلاح بھی کریں گے، ان کو سمجھائیں گے اسی محبت کے ساتھ. یہ حق بنتا ہے بھائی، باپ دیکھ رہا ہو کہ بیٹا غلط کام کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ایک مشفق اور مہربان باپ ضرور بھی ضرور یہ بیٹے کو سمجھانا اپنا حق سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے سمجھانے کا، ابھی ختم، گھنٹہ ختم، ابھی نہیں، راستے میں غلطی کرے گا تو راستے میں سمجھائیں گے، ٹائم ختم ہونے کے بعد غلطی کرے گا تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ٹائم ختم ہو گیا اب میں نہیں سمجھا سکتا اس کو، ابھی میرا گھنٹہ نہیں ہے، فری پیریڈ میں نہیں سمجھا سکتا. نہیں، جب بھی ٹائم آئے گا استاد اپنی ذمہ داری سمجھے گا اور طالب علم کی اصلاح کرے گا، کیونکہ اس کے ماں باپ نے بھیجا ہی اس کو اصلاح کے لیے. تو ایک تو اصلاح کا راستہ یہ. اب یہاں اسلام ہونے کی دوسری سبیل یہ ہے کہ آنے والا اپنے ارادے کو ٹھیک کر لے، آنے والا اپنی نیت کو ٹھیک کر لے. میں کیوں علم حاصل کر رہا ہوں، اس کی نظر مقصد کے اوپر جب ہو جائے گی، تو مقصد پر جب نظر ہوتی ہے تو آدمی کے لیے محنت کرنا، تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. دیکھو اس کو ایک مثال سے، ایک واقعے سے، فرضی واقعہ ہے لیکن اچھی بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیا شکار کے لیے ہرنیوں کے پیچھے جنگل میں دوڑ رہا ہے. جب اس نے اپنے شکار کے پیچھے دوڑنا شروع کیا تو جتنی ہرنیاں تھیں انہوں نے بھی دوڑنا شروع کیا. جنگل میں پختہ راستے نہیں ہوتے، وہ آگے دوڑ رہے ہیں ہرن تو غبار اڑ رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ غبار اڑے گا تو پیچھے جو آ رہا ہے اس پر اڑے گا، اس لیے غبار اڑ کے آنکھوں میں جاتا ہے بھیڑیے کی، بھیڑیے کی آنکھ میں غبار. اب کوئی محسن اور کوئی خیرخواہ تھا بھیڑیے کا، اس نے بھیڑیے سے کہا کہ حضرت آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس بنا پر کہ آنکھوں میں آپ کے دیکھیے کتنا پانی آ رہا ہے، کتنے آنسو آ رہے ہیں، آنکھ بالکل آپ کی بند ہو رہی ہے، کیوں آپ دوڑ کر پریشان ہوتے ہیں اور کیوں اپنی آنکھیں خراب کرنے پر پھولے ہیں، رحم فرمائیے اپنے اوپر، آرام کیجیے. تو بھیڑیا نے کیا کہا؟ بھیڑیا نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ جو غبار نظر آ رہا ہے نا تمہیں، یہ تمہارے آنکھوں کے لیے غبار ہے، میری آنکھوں کے لیے آنکھوں کو روشن کرنے والا سرما ہے. تو اس آدمی نے پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا آگے میرا مقصد جا رہا ہے، تو جتنا غبار آنکھوں میں آ رہا ہے مجھے تو سرما معلوم ہوتا ہے کیونکہ آگے میرا مقصد جاتا ہے. اور بہت اچھی بات اس کو فارسی میں نظم کیا کسی نے، رنج راحت شد چشد مطلب بزرگ، رنج راحت شد چشد مطلب بزرگ، گرد گلہ تو آئے چشم گر. فرماتے ہیں رنج راحت میں تبدیل ہو جائے گا جب مقصد بزرگ ہو جائے گا. جب مقصد عظیم ہوتا ہے آدمی کا تو اس کے راستے میں تکلیف اٹھانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کو تکلیف اٹھانا دین کے راستے میں آسان ہو گیا. کیوں؟ اس بنا پر کہ ان کا مقصد بڑا عظیم تھا، اللہ کی رضا اور سرکار کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا یہ مقصد بنا کے چلے تھے. اس بنا پر کوئی چیز ان کو دشوار نہیں محسوس ہوتی تھی. انہوں نے کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ اتنی تکلیفوں کے ساتھ دین ہم کیوں برداشت کریں اور کیوں آپ کو فالو کریں. آپ کا مقصد بھی اگر علم کا حاصل کرنا ہے تو ہمارے استاد تھے اور بزرگ علاقے کے مانے جاتے تھے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمت اللہ علیہ، بڑی اچھی بات بیان کرتے ہیں. فرمایا دو چیزیں انسان اپنے اندر بسا لے اس کا کام ہو جائے. ایک دھن، دھن بنا لے، کسی چیز کی دھن میں ہوتا ہے نا آدمی، دوسرے کیا کرتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ دوڑتا ہے چلتا ہے اپنی دھن میں، لوگ پپتیاں کستے ہیں باتیں کرتے ہیں، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، دھن بنا لے. اور دوسری چیز مقصد پر پہنچنے کے لیے دھیان رکھے. تو دھن اور دھیان دو چیزیں بہت ضروری ہیں آدمی کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے واسطے. اس بنا پر آپ کی نیت اور آپ کا ٹارگیٹ جو ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے. بشیر بدر ہندوستان کا بہت بڑا شاعر، اس نے بہت اچھا شعر کہا ہے، اس کے دیوان کا پہلا شعر ہے، جب سے میں چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، جب سے میں چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے اور راستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں دیکھا. وہ مائل اسٹون ہوتا ہے، اس کو میل کا پتھر اس پر لکھنا ہوتا ہے کہ فلان جگہ اتنے میل، فلان گاؤں اتنے میل، اس کو میل کا پتھر کہتے ہیں، اس کو سنگ میل کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں مائل اسٹون کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس پر نظر نہیں رہے گی، جب آدمی مقصد پر نظر رکھے گا تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی نہیں دیکھتا رہے گا، لمبا چلنا ہے اس کو تو اسے منزل پر نظر رکھنی چاہیے. آپ کی منزل ہے اللہ کی رضا، اس لیے آپ کو اپنی نیت از بس بہت زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر دنیا کی ڈگری آپ حاصل کر رہے ہیں تو دنیا ختم ہونے کی چیز ہے، ڈگری ختم ہونے کی چیز ہے، اور دین حاصل کر رہے ہیں ہر جگہ کام آنے کی چیز ہے، ہر جگہ کامیابی دلانے والی چیز ہے. مت سمجھنا کہ دین کے آنے کے بعد آدمی دنیا میں ناکام ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہترین کامیابی اسی دین کی برکت سے آتا تھا. ایک سردار تھا بیچارہ، ٹرک چلا رہا تھا تو چند طالب علم دنیا کے کالج کے اس کے ساتھ بیٹھ گئے، آگے جانا تھا، سوچا راستے میں ذرا اس کو پوچھتے ہیں یہ کرتا کیا ہے. سردار سے پوچھا کہ تم کچھ پڑھے لکھے نہیں معلوم ہوتے، کچھ پڑھا ہے آپ نے؟ تو اس نے کہا بس یہ میں نے اسٹرنگ جو ہے یہ پڑھا ہے، اسی سے میرے گھر کی زندگی کا گاڑا جو ہے چل رہا ہے، اور یہ چکر جب سے پڑھا ہے جب سے میں چکر میں ہوں. تم لوگوں نے کچھ پڑھا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا ساتھی جو ہے یہ بی اے پڑھتا ہے، یہ بیچلر آف آرٹس بننے والا ہے، یہ بی اے میں ہے. کہنے لگے تم نے پڑھا پڑھا تو بھی الٹا پڑھا، کتنے سال سے پڑھ رہا ہے بھائی؟ کہنے لگے میرا لاسٹ ایئر ہے، چار سال سے پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے اس سے تو پھر میں بے پڑھا لکھا اچھا، میرے باپ نے پہلے ہی دن تھپڑ مار کے بتایا تھا اے اور بی، تو نے اتنے سال میں پڑھا تو بھی الٹا پڑھا، بی پہلے آیا اے بعد میں آیا، کیا پایا ایسا الٹا علم حاصل کر. ہمارے دوست کہتے تھے کہ بیچارہ ایک آدمی جو ہے وہ اسٹیشن پر ٹوائلٹ کے سامنے ڈبے کے آ گئی تو اتر گیا، اتر کے گیا اندر اور سوچا کہ ابھی بیٹھتا ہوں، ایک ٹرین چلی ہے دوسری آ گئی اس میں بیٹھ گیا. اب جو اوپر سیٹ تھی اس کو پوچھا بھیا تم کدھر جا رہے ہو؟ نے کہا میں تو بمبئی جا رہا ہوں. اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں دلی جا رہا ہوں. کہنے لگا ریلوے والوں نے اچھی ترقی کی ہے، اوپر والی سیٹ تو بمبئی جا رہی ہے اور نیچے والی سیٹ دہلی جا رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی اپنے مقصد کو درست کرے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی اخلاق اخلاق مدرسے میں اخلاق پڑھنا الگ بات ہے اور اخلاق زندگی میں آنا اور بات ہے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں مدرسے کے کنارے پر کھڑا ہوا, کئی طلبہ گئے بالکل جیسے کوئی میں عجوبہ روزگار, کوئی میں آثار قدیمہ کی چیز, اس طرح سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں, نہ سلام نہ علیک سلام نہ کم سے کم یہ پوچھنا کہ بھائی اجنبی معلوم ہوتے ہو کسی سے ملنا ہے آپ کو, السلام علیکم آپ خیریت سے تو ہیں, کوئی چیز کی ضرورت ہے آپ کی میں کوئی مدد کروں, دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے. دس منٹ کو کہتے ہیں کہ کھڑا رہا کسی نے مجھے نہیں پوچھا. میں نے کہا میں اس کے برخلاف آکسفورڈ یونیورسٹی میں گیا ہوں, میں وہاں کا واقعہ سناتا ہوں. یہ ادارے تو ایسے ہونے چاہیے کہ آنے والے کو اخلاق کی وہ ہوائیں لگے اور وہ اثر لے کے جائے کہ بھائی واقعی یہ ادارے تو اخلاق سکھانے والے ادارے, اخلاق پڑھ لینا اور بات ہے اور اخلاق کا زندگیوں میں آنا. اپنے اساتذہ کو دیکھو, ان سے فائدہ اٹھاؤ, ان کی اداؤں سے فائدہ اٹھاؤ, کیسا زندگی میں اخلاق ہیں ان کے, کیسے چلتے ہیں, کیسے برتتے ہیں, کیا سکھاتے ہیں, ان کو پریکٹس کرنا ہے. یہ دین زندہ ہے اور پریکٹس کرنے کا دین ہے, فرسودہ دین نہیں ہے. وہ پاپا یا روح کے جو مذاہب ہیں اور جو پرانا فرسودہ مذہب ہے ان کے پاس سیکھنے کے واسطے کوئی چیز نہیں ہے. ابھی میں گیا تھا تو ایک چرچ دیکھا میں, جتنے چرچ ہوتے ہیں وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی ان کی پرانی کتاب جو ہے اس کے اوپر تیار کیے جاتے ہیں. میں نے وہاں دیکھا کہ لکھا ہوا تھا نیو ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ چرچ جو ہے کرسچینٹی کے اندر نئی بات ہوگی کہ یہ پرانے مذہب سے ہم تھک گئے, ہم اپنا نیا ٹیسٹامنٹ لے کے چل رہے ہیں, نیا ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ چرچ لکھا تھا اس کے اوپر. الحمدللہ ہمارا دین اتنا پائیدار اتنا زندہ اتنا جاندار ہے کہ کبھی یہ نوبت نہیں آئے گی کہ یہ کہنا پڑے کہ یہ دین پرانا ہو گیا ہے اور اب ہمیں نئے دین کی ضرورت ہے اور نئی باتوں کی ضرورت ہے. میں وہ ایسے فرسودہ لوگوں کے آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی مشہور یونیورسٹی وہاں گیا, جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا اندر جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ایک دم سے آ گئے, کہنے لگے گڈ مارننگ, اور پھر انہوں نے پوچھا Do you want to see somebody? آپ کسی کو ملنا چاہتے ہیں اور can we help you? ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. You are looking the unknown personality. آپ شاید you are coming first time visiting this university. آپ پہلی مرتبہ یونیورسٹی کو وزٹ کر رہے ہیں. Can I show you the university? کیا میں آپ کو یہ بڑا کمپلیکس جو ہے بہت لمبا چوڑا ہے میں دکھاؤں کیا آپ کو؟ میں نے اس کو کہا تھینکس اینڈ تھینک فل ٹو یو, میں نے کہا مجھے بڑا شکریہ ہے آپ کا. لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ جن اداروں میں ہم اخلاق پڑھا رہے ہیں وہاں ایسا کوئی نمونہ تیار کیوں نہیں ہوتا, اور یہ دنیا دار جن کا تعلق ہی پیسوں کے ساتھ ہے اور چند ٹکوں کے ساتھ ہے ان کے اندر یہ اخلاق کی بلندیاں, اور جو چیز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اخلاق اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ڈسپلن, ڈسپلن 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 کا عالم ان کے یہاں جا کر دیکھے, اس کو باقاعدہ وہ لوگ عملی بناتے ہیں. صبح میں اسمبلی ہوتی ہے ان کے یہاں, وہیں ان کو اخلاق جو ہے سکھائے جاتے ہیں. انٹری پر آپ کو کیا کرنا ہے, جانے پر کیا کرنا ہے, جانا ہے تو کیسے جانا ہے, اور ان کو ٹوکا جاتا ہے اور اس کے اوپر پنشمنٹ اگر نہیں کرتے ہیں تو دیا جاتا ہے. اخلاق پڑھنا اور بات ہے اور اخلاق کا زندگیوں میں آنا اور بات ہے. ابو علی سینا کا نام سنا ہے؟ ابو علی سینا کے بارے میں کسی نے کامنٹ کی, کامنٹ یہ کی کہ ابو علی اخلاق نہ دارت, ابو علی کے پاس تو اخلاق نہیں تھا. ابو علی تو بڑے عالم تھے, انہوں نے اخلاق پر ایک کتاب لکھی زخیم, اور جس نے اعتراض کیا تھا اس کو ہدیہ کر لیجیے. تم نے کہا ہے نا کہ اخلاق اخلاق ندارت, تو یہ ہے ایک بک ہماری, وہ بک لے جا کر دے. بزرگ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ابو علی میری بات سمجھے نہیں. میں نے یوں نہیں کہا تھا کہ ابو علی اخلاق نہ دانا تھا, ابو علی اخلاق نہیں جانتے, میں نے ایسا نہیں کہا تھا. میں نے تو یوں کہا تھا ابو علی اخلاق نہ دارا, ان کی زندگی میں اخلاق ہے نہیں, جانتے بہت کچھ ہیں لیکن چیز عملی نہیں بنی ہے, ان کی لائف کے اندر ایکٹیو نہیں ہوئی ہے. اصل چیز ہے علم دین کا ہماری زندگیوں میں ایکٹیو ہو جانا, عملی بن جانا. اس کے لیے دوستو یہ پریمائسز جو ہے ایک بہترین احاطہ ہے. دوسرے دو شعبے اور بھی ہیں اور میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا, صرف جو ہے دو چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ کو دھن اور دھیان, دھن اور دھیان سے آدمی بڑا آدمی بنتا ہے. نیوٹن کا نام سنا ہوگا آپ نے, نیوٹن واز اے گریٹ سائنٹسٹ آف دی ورلڈ, دنیا کا بہت بڑا سائنٹسٹ ہے نیوٹن. اب اس کی حقیقت کیا ہے اس میں ہم نہیں جانا چاہتے. جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں ان کو جو ہے چرچ کے لوگوں نے سنیاں دی, کیونکہ ان کی کتابوں میں جو اصول لکھتے تھے وہ ان کے سائنس سے میچ نہیں کھاتے تھے. گیلیلیو کو صرف اس وجہ سے پھانسی دی گئی کہ تم نے یہ جو قانون سمجھایا کہ دنیا گھوم رہی ہے یہ ہمارے کلیسا کے قانون کے خلاف, لہذا سنی پکڑا گیا. ہمارا دین تو ایسا ہے کہ آپ سائنٹیفک حقیقتیں لا کر قرآن کریم سے جوڑیے تو آپ کو ایسا لگے گا سائنس بہت پیچھے رہ گیا, قرآن کریم بہت آگے چلا گیا. اس کے مثالیں اور ایگزامپلس ہیں لیکن وہ ایگزامپل ابھی دینے کا ٹائم نہیں. نیوٹن کیسا دھونی انسان تھا, اتنا بڑا سائنٹسٹ بنا تو کیوں بنا؟ اس نے انوینشن کیا, جو تحقیق کی تھی اس نے 3 سالوں کے اندر, وہ تحقیق اپنی کتاب کے اپنے پیپرز کے اوپر اس نے ریڈی کر کے تیار کر کے رکھا کہ اب اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے. چند اصول اور پرنسپلز اس نے نوٹ کیے تھے. اچانک اس کو ضرورت پڑی, بیت الخلا گیا, ایک کینڈل جل رہی تھی اور اس کا ایک کتا جو تھا وہ کتا اچانک وہ کینڈل کے پیچھے ایک کیڑا چل رہا تھا اس کے اوپر کودا, کینڈل گر گئی. اور کینڈل گرنے کے ساتھ تحقیق جو 4 سال سے تحقیق کر رہا تھا وہ تحقیق کے پیپر جو ہیں جل گئے. لیکن اتنا دھن کا پکا آدمی, اتنا دھن کا پکا آدمی جب آیا تو دیکھا کہ 4 سال کی محنت ختم ہو گئی ہے. کتے کو کچھ بھی کہنا دیکھا تھا, وہ بات کو سمجھتا نہیں تھا, اس لیے اس پر غصہ اتارنا دیکھا تھا. اسی وقت سے قلم لے کے بیٹھ گیا, 2 سال میں وہی تحقیق دوبارہ لکھی. آدمی دھن کا پکا ہو جائے, آپ کسی بھی موڑ پر جو ہے احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو, اور آپ کسی موڑ پر جو ہے تکبر کا شکار بھی نہ ہو, اور آپ کسی موڑ پر یہ نہ سمجھیں کہ دنیا والوں کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں. انشاءاللہ جب آپ پڑھ لیں گے, جب آپ کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائیں گے, یہ اساتذہ سے علم حاصل کرو گے, دعائیں کرتے رہو گے, نمازوں کی پابندی کرتے رہو گے, مطالعہ کرتے رہو, محنتیں جاری رکھو گے, تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کہیں رسوانی فرمائے گا. دین والوں کو اور دین کے حاصل کرنے والوں کو اللہ بے عزت نہیں فرماتے, ایمان والا بے عزت ہو ہی نہیں سکتا. فلیلہ عزت ولی رسول ولی مومنین, اللہ نے عزت ولیت کر رکھی ہے ایمان میں. شرط یہ ہے کہ ہم ایمان سچا لے کر آئیں, سچے اور اچھے اخلاق لے کر آئیں. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ جتنی انجمنیں چل رہی ہیں ان تمام کو کامیاب فرمائے, آپ کی مدد فرمائے, ہمتیں عطا فرمائے, اساتذہ کا ادب برقرار رکھیں, اس لیے کہ یہ چیزیں علم کے حصول میں بڑی معین ہیں, بڑی مددگار ہیں. علم کی ایک ایک کلی کا اور علم کی دنیا کے ایک ایک پتے کا اور ایک ایک بوٹے کا آپ کو احترام کرنا چاہیے. ایک بات کہہ سناؤں, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوئے اور دوڑ کر باہر آئے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اصل میں وہ قلم چلانے کے لیے کبھی روشنائی زیادہ آ جاتی ہے قلم پر کتنی آئی چیک کرنے کے لیے انگوٹھے پر ذرا تھوڑا سا وہ قلم لگا دیتے ہیں. تو وہ لگایا تو روشنائی ذرا سی میرے انگوٹھے کے اوپر لگ گئی تھی, اور میں گیا بیت الخلا میں تو وہاں کا پانی لگ جاتا, اور یہ روشنائی جو ہے یہ علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو ذریعہ علم کا ادب کرنا بہت ضروری ہے, اور اس پر ناپاک پانی لگ جاتا تو یہ علم کی بے ادبی ہو جاتی. اس بنا پر میں باہر آیا, پہلے میں نے اس کو دھو لیا تاکہ علم کا ایک واسطہ جو ہے, علم کے واسطے کی بے ادبی بھی مناسب ہے. حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے تو بہت اچھی بات لکھی کہ وہ کتابیں جس کا مطالعہ حضرت کر رہے ہوتے اپنا کپڑا اتار کر میلا کپڑا کسی رسی پر, ایسی رسی پر نہیں ڈالتے تھے کہ جس کے نیچے وہ کتابیں آ رہی ہیں, میلا کپڑا اوپر ہو اور علم دین کی کتابیں نیچے ہو, جس سے ذریعہ علم ہے نا کتابیں, تو سورس ٹو ایکوائر دی نالج جسے کہتے ہیں اس کا ادب کرنے کے واسطے وہ کپڑا وہاں سے ہٹاتے تھے اور کتابوں کے اوپر کوئی ایسی میلی کچیلی چیز نہیں رکھتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں کا اور اساتذہ کا علوم کے جو واسطے بنتے ہیں جو چیزیں ان کا احترام اور ادب, تو خود علم کا کتنا کرتے ہوں گے, اور جب علم کا کرتے ہوں گے تو پھر اساتذہ کا کتنا ادب اور احترام کرتے ہوں گے, اس کا اندازہ جو ہے ہم لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پانچ منٹ جو ہے آپ کو انگریزی میں چھوٹا سا ایک بریف بیان دینا ہے. جو اصل میں یہ اردو جو تقریب ہوئی اس کا صرف خلاصہ ہو. ریسپیکٹڈ ایلڈرز اینڈ ڈیئرسٹ برادر, یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دی انگلش فیکلٹی کنسلٹنگ دی لیکچرز, یو آر لرننگ دی ڈفرنٹ کائنڈ آف لیکچرز, ہاؤ ٹو گیو دی لیکچر. بٹ ٹوڈے there was the beginning of every kind of the faculty concerning this madrasa and concerning the premises of this madrasa, and among them the Urdu Anjuman, there was Arabi Anjuman, there was Lajnatul Qiraat and the English faculty too. So now I was commanded from my friends, they came to my house on a certain day and they ordered and they invited me to say few words in English or few words in Urdu. So in Urdu I have spoken the many things, and the conclusion before I terminate and wind up this program and this is my address, I will like to say few things. First of all, you have clear the sincerity of intention. The first thing for the student all the time, that is the sincerity of intention. When you enter the madrasa, either you come with the parents or you come alone, that doesn't matter. But when you enter the premises, you should have the intention. What intention you have when you are entering the madrasa? The intention should be for the madrasa and for talib-e-ilm and for the students is very clear, which is mentioned in Bukhari Sharif, the first hadith. Hazrat Imam Bukhari rahmatullah alayh cleared his intention and sincerity of intention. He want to teach that what kind of sincerity you want and you require to acquire the deen knowledge. So first thing, to make the intention very, very sincere, the very first thing. The second thing, the discipline and the akhlaq and the manners, which parents hope that you will go at your home with that beautiful manners which are given from the asatidah kiram and from Quran Kareem and from ahadith, the etiquettes of the beautiful mu'minana life, you will learn here. and what is the project and what is the goal to achieve in the Anjuman and this kind of assemblies. Only the intention, you can speak nicely, you can say your maqsad and your goal and your target and you want to achieve, you can set and give the message to the listeners, to the spectators, whom you are going to address. In the meantime, you have to keep yourself with all etiquettes and fundamental law and order of the madrasa, with making du'as and with having and performing the 5-time prayer and making du'a with Allah subhanahu wa ta'ala, that oh Allah, I have came here to learn and I have came here to fulfill the desire of my parents. With this, I will like to complete the small and very small address. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the topic to learn sincerely and to be very accurate, very regular and very punctual in our madrasa. وَاَخِرُ دَعْوَنَا عَلَيْكُمْ لِلَّهِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العافية في الدنيا والآخرة أي الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اللہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اے اللہ یہ علم دین ہمیں عطا فرما علم نافع ہمیں عطا فرما اللہ اس علم پر ہمیں عمل عطا فرما اللہ اساتذہ کا ادب عطا فرما اللہ پورے ادارے کا احترام نصیب فرما اس کی ایک ایک کلی سے محبت عطا فرما مقصد میں اپنا وقت گزارنے والا بنا اپنے وقت کے ضائع کرنے سے حفاظت فرما اساتذہ کی تعلیمات پر عمل نصیب فرما مطالعے کا شوق عطا فرما اے اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا عبادتوں کا اہتمام نصیب فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما حافظوں کو قوی فرما محنتوں کو بارآور فرما ہمارے والدین ذمہ داروں نے جو امیدوں کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے ان امیدوں پر پورا اترنے والا بنا اللہ جتنی انجمنیں چل رہی ہے مقاصد کے اعتبار سے تمام کو کامران فرما ذمہ داروں کو اللہ قبول فرما کام کرنے والے اور حصہ لینے والے طلبہ کو بھرپور صلاحیتیں عطا فرما اللہ انہیں قبول فرما اور دین کی محنت کے لیے انہیں میدان عطا فرما کام کے لیے اپنے فضل سے قبول فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر قبول فرما برحمتک یا اللہ.